أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعبادك الصالحين على الخصوص على سيد المرسلين والنبيين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صلوات اس مجلس میں اس نشست میں ظاہر ہے کہ ایصال ثواب کے حوالے سے جو منعقد کی گئی ہے اور ایک اسوہ ایک سنت اور جو سنت حسنہ ہے وہ یہ کہ ایصال ثواب کی مجالس کے ذریعے سے موت اور آخرت کے معاملات کو یاد دلایا جائے اور ان امور کا ذکر کیا جائے کہ جو انسان کو اس زندگی سے زندگی حیات مادی سے آگے کے مراحل میں درپیش ہیں۔ اچھا، اس حوالے سے کیونکہ ہم آپ سے بہت زیادہ اور کافی پہلوؤں سے بات کر چکے ہیں تو میں یہ نہیں چاہتا کہ گفتگو ایسی ہو کہ جو پہلے ہی مطالب آپ کے گوش گزار ہو چکے ہیں اور صرف اس کا دہرانے والی بات ہو۔ تو اس لحاظ سے ایک ایسا اسپیکٹ، ایک ایسا گوشہ انسان کی آخرت کے حوالے سے اور موت کی تیاری کے حوالے سے میں نے چاہا کہ اس کی طرف آج کی نشست میں ایک اشارہ کروں کہ انشاءاللہ اس حوالے سے ہم نے بات نہیں کی اور اس کا ذکر سورہ بقرہ کی پہلی دوسری آیتوں میں ہمیں ملتا ہے کہ جہاں پر ارشاد ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ وہ کتاب وہ ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، شک کی گنجائش نہیں ہے، ہدن للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے، پھر متقین کی تعریف بیان بھی، الذین وہ لوگ ہیں، یؤمنون بالغیب جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ جن کا ایمان غیب کے ساتھ ساتھ چلتا ہے یا غیب کو اپنے ہمراہ رکھتا ہے۔ تو بیسیکلی اس نشست میں جس چیز کو تھوڑا سا ہم اجاگر کرنا چاہتے ہیں وہ یؤمنون بالغیب والا پہلو ہے اور اس اعتبار سے یہ جملہ اور یہ لفظ بہت عجیب ہے کہ جب متقین کی صفت بیان کی گئی اور اس کے آگے جیسے یقیمون الصلاۃ ہے، مما رزقناہم ینفقون ہے، وبالآخرتہم یوقنون ہے، لیکن پہلی صفت جو متقین کی بیان ہوئی وہ الذین یؤمنون بالغیب ہے۔ یہ سب سے عجیب اور سب سے زیادہ اسٹرائکنگ پہلو ہے کہ ایمان کی جب ہم بات کرتے ہیں اور ایمان کے حوالے سے جب ہم، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ جن جن چیزوں پر ہم کو ایمان لانا چاہیے جن جن حقیقتوں پر ہمیں ایمان رکھنا چاہیے، ان میں سب سے پہلا رکن، سب سے پہلا ستون یؤمنون بالغیب، یقیمون الصلاۃ، اس کے بعد ہے مما رزقناہم ینفقون، اس کے بعد ہے. تو یؤمنون بالغیب میں کیا خاص بات ہے؟ اور اگر اس کو ہم بیان کرنا چاہیں کہ یؤمنون بالغیب کیا چیز ہے، تو سب سے پہلے ہمیں اس تعریف کو سمجھنا پڑے گا کہ خود غیب کسے کہتے ہیں، غیب سے کیا مطلب ہے. ہم عام طور سے غیب اور غائب میں کنفیوز کرتے ہیں. سب سے پہلے یعنی کہ قبل اس کے کہ میں تھوڑا سا غیب کو ایکسپلین کروں، کہ ہم غیب اور غائب کو سینونیمس سمجھتے ہیں، یعنی کہ دونوں کا مطلب ایک ہے. غائب کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز ہماری نظروں سے اوجھل ہے، یعنی فار ایگزامپل اگر اس گھر کی دیوار کے پیچھے کوئی چیز ہے جو مجھے نظر نہیں آ رہی، تو اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ وہ شے میرے لیے غائب ہے یا غیب ہے. نارملی ہم کہیں گے کہ ہاں یہ دونوں باتیں ایک ہی مطلب رکھتی ہیں کہ غائب بھی اور غیب بھی، لیکن قرآن کریم کی اور دین کی اصطلاح میں غائب اور غیب میں فرق ہے. اور اس میں یؤمنون بالغیب کے حوالے سے جو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ غائب اور غیب میں فرق یہ ہوتا ہے کہ غیب ایک چیز نظروں سے اوجھل اس لیے نہیں ہے کہ وہ سامنے کسی پردے کے پیچھے، بلکہ اس کے اور ہمارے درمیان پردہ اس لیے حائل ہے کہ ہم اور وہ الگ لیولز پر ایگزسٹ کرتے ہیں. غیب اور غائب میں بنیادی طور سے فرق یہ ہے، ٹھیک ہے، غیب یعنی ہڈن، غیب یعنی جو ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے. اور قرآن کریم غیب کے مقابلے میں جس چیز کو لایا ہے وہ شہادت ہے. خدا کے بارے میں کہا عالم الغیب والشہادت، کہ خدا غیب کا بھی عالم ہے، خدا عالم شہادت کا بھی عالم ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو چیز ہماری نظروں کے سامنے ہے، جس پر ہم گواہ ہیں، جس پر ہم گواہی دے سکتے ہیں، جس پر ہم وٹنس ہیں، وہ عالم شہادت ہے. اور جو چیز ہماری نظروں سے اوجھل ہے، جو ہمارے سامنے نہیں ہے، وہ عالم غیب ہے. لیکن غیب میں اور غائب میں فرق سمجھیے گا. کہ اسی طریقے سے جب ہم غیب کے حوالے سے امام زمان علیہ السلام کا نام لیتے ہیں کہ امام زمان علیہ السلام غائب ہیں یا پردہ غیب میں، اگر امام زمان علیہ السلام غائب ہیں فقط، تو آپ دنیا میں کہیں بھی ڈھونڈیں گے آپ کو مل جائیں گے. لیکن اگر امام زمان علیہ السلام غیب میں ہیں، تو امام سے ملاقات کرنے کے لیے ہمیں اس اپنے معیار کو بلند کرنا پڑے گا. اور اسی وجہ سے کہ اگر آغا بہجت جیسے یا مہدی بحر العلوم جیسے یا مقدس اردبیلی جیسے افراد، کہ جن لوگوں کے لیے امام کی غیبت نہیں تھی، کیوں غیبت نہیں تھی؟ اس لیے کہ امام اور ہمارے درمیان جو غیبت ایگزسٹ کرتی ہے وہ ڈفرینس آف لیول کی وجہ سے ایگزسٹ کرتی ہے، نہ کہ امام نے اپنے آپ کو کسی پردے میں چھپا کے رکھا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ہم کو نظر نہیں آ رہے ہوتے، یا وہ اس زمین پر کسی خفیہ مقام اور گھر میں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے. اور اسی اعتبار سے جس روایت میں ہمیں یہ جملہ ملتا ہے کہ جب ظہور امام علیہ السلام ہوگا، تو اس وقت ہر مسلمان اور مومن امام کو دیکھنے کے بعد یہ کہے گا کہ میں ان سے مل چکا ہوں. اس کا مطلب ہے امام غائب نہیں ہیں، بلکہ ہمارے اور امام کے درمیان لیولز کا ڈفرینس ہے. جب ہم اپنے معیار کو بلند کریں گے، تو پھر آغا بہجت جیسے اس قسم کے افراد کی طرح ہم یہ بات کہیں گے کہ امام کے کوئی غیبت کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ہم نے خود اپنے کو چھپا لیا ہے. جیسے سورہ قاف کی آیت میں جملہ ہے کہ قیامت میں خدا انسانوں سے کیا کہے گا، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج کے دن ہم نے صرف ایک کام کیا ہے تمہارے ساتھ، فَكَشَفْنَا، ہم نے پھاڑ دیا ہے، عَنْكَ، تجھ سے، غِطَاءَكَ، تیرے پردے کو. ہم نے کس چیز کو چاک کیا ہے؟ کشفنا، ہم نے چاک کیا، ان کا، تجھ سے، غطاء کا، تیرے پردے کو. جو پردہ تم نے اپنی غفلت اور جہالت کی وجہ سے اپنے گرد لپیٹ لیا تھا، ہم نے صرف اس پردے کو پھاڑ دیا، نتیجہ کیا نکلا؟ فبصرک الیوم حدید، آج کے دن تیری بصیرت ہر چیز کو پینیٹریٹ کر رہی ہے. حدید حدت سے ہے نا، اور عربی میں اس کا حدید کا مطلب یہ کہ جب ایک گرم، جیسے آپ ایک چاقو لیں، چھری لیں اور اس کو کسی چیز پر رکھیں تو وہ اس کو کاٹ زیادہ آسانی سے کاٹتی چلی جاتی ہے، پینیٹریٹ کر جاتی ہے اس کے اندر. فبصرک الیوم حدید، آج تیری نظر اس قابل ہے کہ ہر چیز میں پینیٹریٹ کرنے کے قابل ہے، ظاہر کو ہٹا کے حقیقت کو دیکھنے کے قابل ہو گئی. تو غیب کے حوالے سے جو بات ہے کہ یؤمنون بالغیب، یعنی جیسے تمام علماء کا، حکماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی کی دعوت، انبیاء علیہ السلام کی دعوت، آئمہ علیہ السلام کی ہدایت، ہمارا تعلق عالم غیب سے پیدا اور باقی رکھنے کے لیے. کہ انبیاء کی ہدایت اس لیے نہیں ہے کہ انسان اس ظواہر کے اور ظاہری چیزوں کے چکر میں پھنسا رہے گا جو اس کو نظر آ رہی ہیں. انبیاء اس لیے تشریف لائے تھے کہ ہمیں اس چیز کو، اس حقیقت کو سمجھا دیں کہ ریالٹی لائز بیونڈ دی آبویس، کہ حقیقت وہ نہیں ہے جو نظر آ رہی ہے، بلکہ اس ظاہری پردے کے پیچھے حقیقت ایگزسٹ کرتی ہے. جیسے پیغمبر اکرم کی دعا ہے کہ اللہم ارن الاشیاء کما ہیا، کہ اے خدا مجھے چیزوں کو دکھا جیسی کہ وہ ہیں، جیسی کہ ان کی ماہیت ہے، جیسے کہ ان کی حقیقت ہے. تو سب سے پہلی چیز جو غیب کے حوالے سے، انہیں انسان اگر چاہتا ہے کہ اس کی نمازوں میں ورت اور ویلیو آئے، اس کے انفاق فی سبیل اللہ میں ایک قدر و قیمت پیدا ہو، تو ان تمام چیزوں کے لیے شرط کیا ہے؟ کہ اس کا غیب پر ایمان درست، کامل اور مضبوط ہونا چاہیے، کیونکہ یہ پہلی شرط ہے. اچھا، اب یہاں سے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہوئے اب ایمان بالغیب کی بات کریں. ایمان کے حوالے سے ہم سب کو پتا ہے کہ ایمان کی دعوت میں بنیادی طور پر تین ارکان ہیں، اور تین کو ایکسپینڈ کر کے پانچ ارکان میں وہ چیز بن جاتی ہے. تین ارکان کون سے ہیں؟ توحید پروردگار، رسالت خدا، اور معاد یعنی آخرت. یہ تین بنیادی ارکان ہیں. اگر توحید کو مزید ایکسپینڈ کیا جاتا ہے تو اس میں عدالت الہی کو شامل کر لیا جاتا ہے، رسالت خدا کو ایکسپینڈ کیا جاتا ہے تو نبوت کے ساتھ امامت کو شامل کر لیا جاتا ہے. ورنہ نبوت اور امامت ایک حقیقت ہے، توحید اور عدل ایک حقیقت ہے، اور تیسری حقیقت یہ ہے کہ انسان اس زندگی میں یوں ہی نہیں چھوڑ دیا گیا، بلکہ انسان ایک میدان حساب میں ہے، اور جیسے ہی اس لائف کا ٹائم پیریڈ ختم ہوگا ہم فوراً حساب کے میدان میں چلے جائیں گے. یعنی قبر میں سب سے پہلی چیز حساب زندگی ہے، حساب زندگانی ہے. تو یہ تین چیزیں. اچھا، اس میں جو سب سے عجیب بات ہے وہ یہ ہے کہ غیب کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں ایمان بالغیب، شاید کچھ لوگ یہ نظریہ رکھتے ہوں کہ ایمان بالغیب کا مطلب خدا اور آخرت پر ایمان ہے، اس لیے کہ خدا آنکھوں سے نظر نہیں آتا، آخرت ابھی ہمیں دکھائی نہیں دیتی. باقی نبوت اور امامت اور رسالت پر جو ایمان ہے وہ ایمان بالغیب نہیں ہے، کیونکہ نبی اور رسول اور ایمان ہمیں نظروں کے سامنے دکھ رہے ہیں، ہم سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. لیکن اگرچہ کہ اس آیتوں میں اگر آپ دیکھیں گے تو یؤمنون بالغیب کنورج کرتا ہے ایمان بالتوحید پر، لیکن ان جنرل یؤمنون بالغیب میں تمام ارکان ایمان موجود ہیں، اس لیے کہ ایمان نبوت اور رسالت پر ہے، نہ کہ نبی اور رسول پر. حقیقتاً جس چیز پر انسان کو ایمان لانا ہے اور جس ایمان پر انسان کو ثابت رہنا ہے، وہ کس پر ثابت رہنا ہے؟ نبوت و رسالت و امامت پر. اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت یہ ہے کہ نبی اور رسول اور امام کے اس زندگی سے پردہ کرنے کے بعد وہ ایمان ختم نہیں ہوتا ہے. اگر ایمان فقط اس شخص پر ہو تو جب تک وہ شخص زندہ ہے ایمان باقی رہے گا, جب تک وہ جیسے وہ شخص زندگی سے چلا جائے گا ایمان ختم ہو جائے گا. تو نبوت اور رسالت بذات خود غائب ہیں, یعنی نبوت اور رسالت کو دیکھنے کے لیے دماغ کا روشن ہونا اور دل کی آنکھوں کا کھلا ہونا ضروری اور لازمی ہے, ورنہ رسول اللہ کی صحبت میں زندگی گزارنے کے بعد بھی لوگوں کو نبوت اور رسالت نظر نہیں آئی ہے. امام کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد بھی لوگوں کو حقیقت امامت نہیں نظر آئی ہے. کہ جس طریقے سے آپ آج دیکھیں کہ آج ہم جن علماء اور عرفاء و بزرگان کی بات کرتے ہیں, یہ پیغمبر کے اصحاب تو نہیں ہیں, مطلب آغا خمینی یا علامہ طباطبائی یا علامہ حلی یا بہجت, انہوں نے کسی نبی اور امام کے دور میں تو نہیں بیٹھے ان کے ساتھ, لیکن ان کا معیار ایمان بہت بہت بڑی تعداد میں رسول خدا کے ساتھ صحبت میں بیٹھنے والوں کے ایمان سے کہیں بالا تر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل جس چیز پر ایمان لایا جاتا ہے, جو چیز زندہ ہے, وہ محمد الرسول اللہ قیامت تک باقی ہیں, نہ کہ محمد ابن عبداللہ. تو حقیقتاً جب خدا کہتا ہے غیب پر ایمان لاؤ, جب پیغمبر غیب پر ایمان کی دعوت دیتے ہیں, تو غیب پر ایمان یعنی ہر چیز حقیقتاً غیب ہے, چاہے آپ توحید کی بات کریں, چاہے نبوت اور رسالت کی بات کریں, چاہے آخرت کی بات کریں. اور جیسا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ غیب پر ایمان لانے کا مطلب اپنے معیار کو بلند کرنا ہے. یہ اہم ترین نقطہ ہے غیب پر, کیونکہ جو کچھ غیب میں ہے وہ کسی دیوار کے پیچھے غائب چیز کا نام نہیں ہے. جو کچھ غیب میں ہے وہ ہم سے ہمارے مقابلے میں ایک بلند معیار پر پائی جانے والی ایک حقیقت کا نام ہے. تو اگر ایمان بالغیب یؤمنون بالغیب کی طرف جانا ہے تو اپنے معیار کو بلند کرنا ہے تاکہ حتی الامکان حقیقت توحید سے وابستہ ہو سکیں, حقیقت نبوت اور رسالت سے وابستہ ہو سکیں, حقیقت آخرت کو اپنے دل کے اندر محسوس کر سکیں. یہ اہم ترین نقطہ غیب کے حوالے سے. دوسری ایک بات کہ جو لوگ, یعنی کہ یہ الگ الگ موضوعات ہیں جن کو تھوڑا تھوڑا میں ٹچ کرتا ہوں آگے بڑھ رہا ہوں, جو افراد غیب پر ایمان لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ باقاعدہ ایک ایکسرسائز ہے کہ یہ ایک مرحلہ ہے, ایک ریاضت ہے کہ جس کو انسان کو طے کرنا ہے, جس مرحلے سے گزرنا ہے. اور اس کو آپ اسی لیے سمجھ سکتے ہیں کہ غیب پر ایمان لانا چند لفظوں کا ادا کرنا نہیں ہے, غیب پر ایمان لانا چند اعمال کا بجا لانا نہیں ہے, بلکہ غیب پر ایمان لانا حقیقتاً اپنے آپ کو بلند کر کے اس حقیقت سے کنیکٹ ہونا ہے. اور جب انسان غیب پر ایمان لے آتا ہے تو پھر یقیمون الصلاۃ کے معنی بدل جاتے ہیں. یقیمون الصلاۃ کا مطلب نماز پڑھنا نہیں رہ جاتا پھر, بلکہ یقیمون الصلاۃ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ خدا سے ملاپ کا رشتہ قائم کرنا. یؤتون الزکاۃ کا مطلب چند پیسے یا ڈالر دینا نہیں رہ جاتا, بلکہ یؤتون الزکاۃ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے پاس سے خرچ کرو تاکہ تم تزکیہ شدہ ہو جاؤ. پھر ان تمام آیتوں کے, ان تمام نصیحتوں کے معنی بدل جاتے ہیں. یہ کس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے؟ یؤمنون بالغیب پہ. جو اپنی سطح پر ہیں, بلند نہیں ہوتے, فقط لفظوں سے ایمان کا اظہار کرتے ہیں, ان کے لیے یقیمون الصلاۃ نماز پڑھنا ہے. جو یؤمنون بالغیب کے حامل ہو جاتے ہیں, ان کے لیے یقیمون الصلاۃ اللہ سے ملاپ کا رشتہ قائم کرنا ہے. فرق, بنیادی فرق جو انسان میں پیدا ہو جاتا ہے. جو لوگ یؤمنون بالغیب کے مرحلے تک پہنچ جاتے ہیں کسی نہ کسی درجے پر، اور اس کے درجات بے انتہا ہیں، یعنی آپ کہہ لیجئے بلند ترین درجے پر پیغمبر اکرم امام علی علیہ السلام، اہل بیت علیہ السلام وجود رکھتے ہیں، اور اس کے نیچے جو عام مؤمنین و متقین ہیں وہ وجود رکھتے ہیں، پائے جاتے ہیں. لیکن اس یؤمنون بالغیب کے بعد ایک نتیجہ مؤمن کو حاصل ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے امداد غیبی. یعنی زندگی میں یؤمنون بالغیب کی ایک بہت بڑی علامت اور نشانی یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں غیبی امداد شامل ہو جاتی ہے. غیبی امداد کو بہت سمپل ورڈز میں اگر ڈیفائن کرنے کی کوشش کی جائے، میں اس کی تھوڑی سی اور وضاحت کروں گا انشاءاللہ قرآن کریم کی آیتوں سے، بہت سمپل وے میں اگر اس کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے کہ زندگی میں ان غیر متوقع یا ان ایکسپیکٹڈ ایونٹس کا ظہور کرنا جو آپ کو اچھائی کی طرف لے جائیں، جو آپ کی زندگی میں اچھائی کو ایڈ کریں، یعنی جن باتوں کو ہم نے سوچا بھی نہیں، کبھی ہمارے دماغ سے بھی نہیں گزری، لیکن ایسی کوئی بات ہوئی اور ہم نے اس کے بعد محسوس کیا کہ اس واقعے کے ہونے کے بعد، بلکہ واقعہ بھی نہیں، صرف ایک لفظ آپ نے کہیں چلتے پھرتے سن لیا، اس لفظ نے آپ کے اندر ایک پازیٹو تبدیلی کو پیدا کر دیا، یہ امداد غیبی ہے. اور جس طریقے سے یہ بھی آیت اللہ بہجت کا ہی جملہ ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ اگر انسان تیار ہو، اگر انسان کیپیبل ہو، تو خدا کو کے لیے حاجت نہیں ہے کہ کسی مدرسے میں بھیج کر ہی آپ کو سکھائے اور سمجھائے، خدا در و دیوار سے بھی تعلیم دیتا ہے. یہ اس کے لیے اپنی کیپیبلٹی لازمی ہے، نہ کہ خدا کو کوئی احتیاج. اور جیسے میں نے وہی کیپیبلٹی کے حوالے سے کہا کہ یؤمنون بالغیب، کہ ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ ہمارا ایمان حقیقت غیبی سے کتنا کنیکٹڈ ہے، اس چیز پر ہمیں نظر رکھیں، نہ کہ ایمان لفظی، نہ کہ صرف اظہار با الفاظ یا با اعمال. تو امداد غیبی ان لوگوں کی زندگی میں شامل حال ہوتی ہے جو یؤمنون بالغیب ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی جن کا حقیقت توحید و نبوت و آخرت پر ایمان ہے، ان کی زندگی میں غیبی امداد ہے. غیبی امداد کے حوالے سے قرآن کریم میں بکثرت بیانات ہیں. میں دو تین ایگزامپلس آپ کو پڑھ کے سناؤں، اور اس میں جو سب سے زیادہ، یعنی کہ میں آپ کے لیے جو ایگزامپلس بیان کر رہا ہوں اس میں سب سے انٹرسٹنگ بات کیا ہے کہ تمام انسٹنسز غیر معصومین کے ہیں. میں آپ کو یہ نہیں بتاؤں گا کہ خدا نے حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو سلامتی کے ساتھ ٹھنڈا کر دیا، میں آپ کو یہ نہیں بتاؤں گا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ دریا اور فرعون کے درمیان پس گئے تو اس وقت خدا نے ان کے لیے دریا میں بار، یہ نہیں بتاؤں گا میں، بلکہ ان واقعات کا ذکر کروں گا، ان غیبی امداد کا ذکر کروں گا جو غیر معصوم کے لیے، تاکہ ہمیں یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے کہ خدا کی جانب سے امداد غیبی اور ہدایت غیبی فقط معصوم کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر اس شخص کے لیے، ہر اس انسان کے لیے کہ جو یؤمنون بالغیب کے کسی درجے پر پایا جاتا ہے، جس نے غیب کے ایمان کے کسی بھی درجے پر کچھ نہ کچھ حق ادا کیا ہے. پہلی مثال جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، جو واقعہ آپ کو تفصیل سے ملے گا کہاں پر، سورۃ القصص کی ابتدا میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، اور ان کے وحشتناک ہونے کی وجہ کیا تھی کہ ایک عرصے سے، نامعلوم کتنے سالوں سے، بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے لڑکوں کو فرعون کے حکم سے قتل کر دیا جاتا تھا. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، کہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے. یہ بنی اسرائیل اس ظلم کے، اس شکنجے میں جکڑے ہوئے تھے. اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور ان کی مادر گرامی کی کا وحشتناک ہونا، دہشت میں مبتلا ہونا ایک نیچرل امر ہے. اس وقت خدا نے کیا کہا؟ آپ اس جملے پہ غور. وَأَوْحَيْنَا، اَوْحَيْنَا، ہم نے وحی کی، الٰ ام موسیٰ، موسیٰ کی ماں پر کی طرف، کہ ان ارضعی ہے، اس کو اچھے طریقے سے دودھ پلا دو، اس کے بعد اس کو ایک ظرف میں رکھو اور اس کو فلیم پانی میں ڈال دو. انہوں نے یہ ڈال دیا. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ یعنی غیبی امداد کا پہلا نقطہ کیا؟ اوحینا. یہ اوحینا کا لفظ تو انبیاء کے لیے ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ وحی تشریعی نہیں ہے، الہام ہے جس کے ذریعے سے خدا مؤمنین کو گائیڈ کرتا ہے. اوحینا الی ام موسیٰ. پھر اس کے بعد آیت آگے بڑھتی ہے، انہیں بیان آگے بڑھتا ہے. آیت نمبر 10 میں سورہ قصص، و اصبحا، اور صبح کس حالت میں کی؟ فؤاد ام موسیٰ فارغہ، موسیٰ کی ماں کا دل خالی ہو چکا تھا. مطلب اب خالی ہو چکا سے مراد شاید آپ یہ بھی لے سکتے ہیں کہ ہر پریشانی سے خالی ہو چکا تھا، لیکن آگے والی آیت، آگے والا جو ٹکڑا ہے اس سے برخلاف بات کرتا ہے. یعنی اس چیز سے خالی ہو چکا تھا کہ خیال موسیٰ کے علاوہ ہر چیز سے خالی ہو چکا تھا، کہ صرف اپنے بیٹے کا خیال تھا کہ کدھر، میں نے پانی میں ڈال تو دیا اور ظاہر ہے جبرائیل تو نہیں آئے تھے ان کے پاس. اوحینا کا مطلب الہام کیا تھا خدا نے. الہام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی مؤمن کے اندر ایک کیفیت ایسی پیدا ہو جائے کہ اسے خود اس میں شک نہ رہے کہ یہ خدا کی طرف سے. ایسی چیزیں مومنین کی زندگی میں آتی ہیں کہ آپ کو، یعنی ایک مصیبت اور پریشانی میں ہیں، آپ کے اندر ایک نور چمکا کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے، اور اس کی اسٹرینتھ اتنی زیادہ ہے کہ آپ کو شک نہیں ہے کہ یہ غلط ہے، یہ وسوسہ ہے، یہ الہام ہے جو مومنین کو خدا عطا کرتا ہے. مادر گرامی جناب موسیٰ ابن عمران علیہ السلام، ان کا دل فارغ ہو گیا، خالی ہو گیا. پھر خدا کیا کہتا ہے؟ اب دیکھیے یہ امداد غیبی. ان کادت لتبدی بہی لولا ربطنا علی قلبہا، اور قریب تھا کہ وہ اپنی اضطراب اور بے چینی میں اس راز کو فاش کر دیتی اگر ہم ان کے قلب کو مضبوط نہ کرتے. اسے کہتے ہیں امداد غیبی. یعنی اس پریشانی میں کہ جو ان کو اپنے بیٹے کو دریا کے پانی میں ڈال کر جو پریشانی تھی، کہ ہر چیز سے ان کا قلب فارغ ہو چکا تھا، اور جب ایک انسان اتنی زیادہ انڈر پریشر اور ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے تو اس سے کوئی ایسی، یعنی کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہو سکتا ہے ان کے گھر پہ سپاہی آئے ہوں پوچھنے آئے ہوں کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، کدھر ہے. تو عین ممکن تھا کہ وہ اپنی زبان سے نہ صحیح، اپنی حالت سے ظاہر کر دیتی کہ کچھ ہوا ہے، کچھ ہے، اس کو ظاہر کر دیتی. ولولا، لولا ان ربطنا، اگر ہم نہ اس کے قلب کو مربوط رکھتے. ہم یہ ہم یعنی خدا. اسے کہتے ہیں امداد غیبی. تو جو یؤمنون بالغیب، صاحبان یؤمنون بالغیب ہیں، ان کی زندگی میں امداد غیبی لازماً موجود رہتی ہے. ان ٹائم آف ڈسٹریس، ان ٹائم آف ڈپریشن، جب بھی کہ ایسا لگے جیسے امام حسین علیہ السلام کی دعا عرفہ کے یہ جملے ہیں عجیب، کہ میں تیرے پاس اس حالت میں حاضر ہوا ہوں کہ جب دنیا کے تمام رستے تنگ ہو چکے ہیں. حین تعین المذاہب، اس دنیا کے اندر جتنے رستے ہیں وہ سب کے سب تنگ ہو گئے ہیں، اور اس دنیا میں جتنی چیزوں پر میرا بھروسہ یا جتنی چیزوں کو میں دیکھ سکتا ہوں فیوریبل نظر سے، وہ ان سب نے مجھے اتنا مایوس کر دیا ہے کہ ہر چیز مجھے تیری طرف دھکیل رہی ہے. تو اس وقت کہ جب کوئی وسیلہ نہ ہو، جب کوئی امید نہ ہو، جب کوئی آسرا نہ ہو، تو جو صاحبان یؤمنون بالغیب ہیں ان کے لیے یہ امداد غیبی لازماً وجود رکھتی ہے. اور جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ غیر معصوم ہے اور خاتون ہے. دوسری بات کہ ہم عام طور سے خاتون کی عقل کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے ہیں، ناقص العقل قرار دیتے ہیں، خاتون کے ایمان کو بھی زیادہ اہمیت نہیں دیتے ہیں. لیکن یہ اس معیار پر اپنے ایمان کی وجہ سے کہ خدا کہہ رہا ہے اوحینا، اور اس مصیبت کے مقابلے میں ان کے قلب کو ہم نے مربوط کیا، ہم نے ثابت رکھا، ہم نے قائم رکھا. دوسری مثال جو قرآن کریم دیتا ہے اصحاب کہف. اصحاب کہف کے بارے میں آپ لوگوں نے جو تاریخی فلم بنی ہے آپ لوگوں نے یقیناً دیکھی ہوگی، وہ بیک گراؤنڈ بھی آپ کے سامنے. آیت نمبر 13 اور 14 سورہ کہف کی، انہم فتیتن، یہ کون تھے؟ یہ چند جوان تھے. کوالٹی کیا تھی ان کی؟ آمنو بربہم. اچھا آمنو بربہم، ہم کہیں اس میں کون سی خاص بات ہے؟ آمنو بربہم، سبھی آمنو بربہم، اپنے رب پر ایمان رکھنے والے. لیکن ابھی میں اس چیز کی طرف آتا ہوں، آمنو بربہم، ایک مسلمان گھر میں پیدا ہو جانا، مسلم کسٹمز اور ٹریڈیشنز کو فالو کرتے ہوئے اپنے کو مسلمان اور مومن کا لیبل لگا دینا، بہت فرق ہے اس سے کہ جب سامنے کوئی تلوار لے کے گردن پہ کھڑا ہو یا کہے کہ اگر تم نے ایمان کا اظہار کیا تو پتھر مار کے ہلاک کر دیں گے، پھر آمنو بربہم. اسی لیے اسلام میں مومنین مکی کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہے بنسبت ان لوگوں کے جو مدینے میں ایمان لائے. حالانکہ جو مکے میں ایمان لانے والے افراد تھے انہوں نے نمازیں نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، کیونکہ یہ سارے احکامات مدینے میں آئے، احکامات شریعت نہیں تھے، لیکن حقیقت دین میں وہ بالا تر تھے. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ دین اور چیز ہے، احکامات شریعت اور چیز ہے. کہ اگر آپ یاسر اور سمیہ کی بات کریں، اگر آپ ان جیسے اور مومنین کی بات کریں، بعد والے ان کے مقابلے میں نہیں ہیں. تو خدا ان کی کوالٹی بیان کی، انہم فتیتن، یہ چند جوان تھے، آمنو بربہم، جو اس سخت ترین اصحاب کہف کی کوالٹی کیا ہے. اصحاب کہف عام مومنین نہیں تھے، مطلب پبلک میں سے نہیں تھے، بلکہ اپنے زمانے کے بادشاہ کے درباریوں میں سے اور ان کے مقربین میں سے تھے. مطلب وہ بہت ہائی اسٹیٹس کے لوگ تھے اس جگہ پر، اس معاشرے میں. انہوں نے دو قسم کی قربانیاں دی ہیں، ایک اس ظلم و ستم کے سامنے کھڑے ہوئے اور اپنی جان کو خطرے میں ڈالا ہے، دوسرا اپنے مقام کو قربان کیا ہے کہ اگر بادشاہ کے دربار میں ہم مقرب ہیں، بادشاہ کے وزیر ہیں، بادشاہ کے منظور نظر ہیں، اس مقام کو قربان کیا انہوں نے. یہ ہے آمنو بربہم. تو پھر خدا نے کیا کیا؟ اب دیکھیے ایمان غیبی کا کس طریقے سے تھا، وَزِدْنَاهُمْ خدا، کہ ہم نے صرف ان کی ہدایت میں ہدایت نہیں دی، زدناہم، ہم نے ان کو زیادہ کر دیا ہدایت میں. زدناہم، نہ کہ زیادتی، ہدایت میں زیادتی نہیں ہے، ہم نے ان کو زیادہ کر دیا ہدایت میں، یعنی ہم نے ان کا معیار بلند کر دیا کہ وہ اعلیٰ معیار کی ہدایت سے بہرہ مند ہو سکیں. یہ انعام خدا ہے. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور اس وحشت ناک ماحول میں ہم نے ان کے قلب کو مضبوط کر دیا. کیونکہ سب سے بڑی چیز کیا ہے انسان کی زندگی میں؟ پریشانی کے مقابلے میں فتح یاب ہونے کے لیے وسائل بعد میں چاہیے ہوتے ہیں، مضبوط دل پہلے چاہیے ہوتا ہے. پریشانی کے مقابلہ صرف وسائل سے نہیں ہوتا ہے، وسائل آپ دنیا جہان کے جمع کر کے بیٹھ جائیے، جب تک بصیرت نہیں ہوتی اور جب تک قلب کی مضبوطی نہیں ہوتی کہ جو ہر مشکل کو عبور کرنے کے دم رکھتی ہو، کوئی پرابلم سالو نہیں ہوتی کبھی لائف کی. ربطنا, وہی جملہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے, ربطنا علی قلوبہم, ان کے قلوب کو مربوط کر دیا, ان کے قلوب کو مستحکم کر دیا کہ وہ آسانی کے ساتھ اس پریشانی کو جھیلتے ہوئے چلے گئے. بہت زیادہ نہیں اب بات کو بڑھاتا ہے. تیسری مثال, یہ اصحاب کہف غیر معصوم ہیں. اصحاب کہف کسی معصوم شخصیت کا نام نہیں ہے, غیر معصوم ہیں. تیسری مثال, اور جو بظاہر ان دونوں سے لوور گریڈ کی مثال ہے, ساحران موسیٰ, کہ وہ جادوگر جو اپنا پورا سامان لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہوئے. اگر آپ تین, کم از کم تین صورتوں میں یہ واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے, سورۃ الاعراف میں ہے, سورہ طٰہٰ میں ہے, سورہ شعراء میں بھی یقیناً, یا سورہ صافات. ان جادوگروں نے فرعون سے یہ سوال کیا کہ ہم اگر کامیاب ہو گئے تو ہمیں کیا ملے گا. یہ اس جگہ پر ہیں, ابھی اس جگہ پر ہیں کہ اگر ہم کامیاب ہو گئے تو ہمیں کیا ملے گا. اس نے کہا تم فکر نہیں کرو, انکم لمن المقربین, تم ہمارے مقربین میں سے ہو جاؤ گے, یعنی ہم تمہیں اپنے قریبی لوگوں میں شامل کر لیں گے. وہ خوش ہو گئے, بہترین, یہ کوالٹی ہے, اس کوالٹی کے ساتھ سامنے آئے. اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے معجزے کے ذریعے سے ان کے سحر کو, ان کے جادو کو باطل کر دیا, اور اس میں شاید میں آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ بات قرآن سے نہیں ثابت ہوتی ہے کہ کوئی اژدہا بن گیا تھا ایسا جو ان کے رسیوں کو کھا گیا تھا, کہ جو قرآن نے یہ بات نہیں کی ہے, کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جادو کو, وہ عصا جادو کو کھا گیا تھا, نہ کہ رسیوں کو. جنہیں انہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ یہ جو سحر ہم نے کیا ہے یہ موسیٰ کے عصا اور اس معجزے کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے, باطل ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا. اور جس کو میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ یہ ہے کوانٹم لیپ کی بہترین مثال, فرش سے عرش تک پہنچنے کی مثال ہے. کیوں یہ جملہ ایسے نہیں, بلکہ فرعون نے فوراً جو چال چلی, جو آج آپ دیکھ لیجئے, آج کے فراعنہ ساری وہی حرکتیں کرتے ہیں. جب جن جادوگروں کے بلبوتے پر وہ موسیٰ کو شکست دینے آیا تھا, وہ جادوگر سجدے میں گر گئے. فرعون کہنے لگا کہ تم ایمان لے آئے قبل ان آذن لکم, قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں. انہو لکبیرکم السحر, اچھا اب مجھے پتا چلا کہ یہ تم سب کا استاد ہے جادو میں. آج کے دن بھی یہی سب فریب اور مکر, کہ تاکہ لوگوں کے دل موسیٰ کی طرف نہ مائل ہو جائیں. یہ انقلاب جو ابھی جادوگروں میں آیا ہے, یہ انقلاب عوام میں نہ آ جائے, اس پوری پبلک میں نہ آ جائے جو کھڑی ہے تماشا دیکھ رہی ہے. انہو لکبیرکم السحر, اچھا یہ تم سب کا بزرگ ہے جادو میں, تو میں کیا کروں گا, میں تم سب کو پکڑوں گا اور مخالف سمت سے ہاتھ پیر کاٹوں گا اور سب کو سولی پہ چڑھا دوں گا. اب جواب کیا ہے؟ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاض, تو جو چاہے کرنا چاہتا ہے کر لے. اِنَّمَا تَقْضِ هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. یہ عرشی جملے ہیں, عرشی جملے ہیں, کہ تو جو چاہتا ہے کر لے. انما تقضی, بے شک تو جو فیصلے کر سکتا ہے. حاضح الحیات دنیا, وہ صرف اس دنیا کی زندگی تک محدود ہیں, لیکن اب ہمارے سامنے ہدایت بین ہو گئی ہے, انہیں وہی غیب کھل گیا ہے. صحیح, یہ وہی غیب, یہ یؤمنون بالغیب ہے. اب وہ اس معیار پہ نہیں ہیں کہ جس معیار پر وہ ابتدا میں کھڑے ہوئے تھے اور فرعون سے مانگ کہہ رہے تھے کہ ہمیں کیا ملے گا. معیار بلند ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے معجزے کے ذریعے سے جب ان کے جادو کو باطل کر دیا اور انہوں نے اس حق کو قبول کیا, ان کا معیار بلند ہو گیا. اب وہ اس چیز کو کہنے کے قابل ہیں کہ انما تقضی هذه الحیات الدنیا, لیکن جب ہمارے سامنے ایمان کھل گیا, اب ہم پلٹنے والے نہیں ہیں, واللہ خیر و ابقا، یہ بڑے سے بڑا مومن یہ جملہ نہیں بول سکتا ہے، اللہ سب سے بہتر اور باقی رہنے والا ہے، خدا ہمارا سرمایہ ہے، ہمیں اپنے سرمایہ کے طور پہ خدا مل گیا ہے، اب تم ہاتھ پیر کاٹتے رہو جو دل چاہے کرتے رہو۔ تو اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ غیب، ایمان بالغیب کے ان مدارج پر ترقی پانا خدا نے صرف معصومین کے لیے نہیں رکھا ہے، ہرگز نہیں رکھا ہے، ورنہ قرآن کے اندر موجود ان تمام واقعات اور ان مثالوں کا کیا مطلب ہے۔ اور اس واقعے میں تو عجیب نقطہ پوشیدہ ہے کہ اتنے کم عرصے میں، اتنے کم ٹائم پیریڈ میں انسان یہاں سے یہاں تک جا سکتا ہے اگر قبولیت حق اور حق پر استقامت دکھا دے، یعنی کہ جب حق سامنے آئے اسے قبول کر لے اور جب حق سمجھ لے اس پر با استقامت رہے۔ تو یہ ارتقاء انسانی، یہ انسان کا بلند ہونا، یہ نہیں کہ آپ کہیں گے جی 25 سال کی ریاضت چاہیے مجھے کہ میں کسی جگہ تک پہنچوں، باطل ہے یہ جملہ۔ اتنے سے وقفے میں یہ جادوگر، یہ ساحران اس مقام پست سے کہ کہتے ہیں فرعون سے کہ ہم کامیاب ہوں گے تو کیا ملے گا، اس جگہ سے اس جگہ پہنچ گئے کہ واللہ خیر و ابقا، یہ دروازہ سب کے لیے کھلا ہے۔ اور اسی یہی وہ چیز ہے جو یؤمنون بالغیب اور ترقی اور آخرت کے لیے بہترین سرمایہ۔ ایک صلوات محمد و آخری مرحلے سے قریب ہوتے ہوئے کہ اس میں ایک ورڈ آف کوشن ہے یہاں پر، اور وہ یہ ہے کہ امداد غیبی کا حاصل کرنا، امداد غیبی کا باقی رکھنا اپنی زندگی میں، یہ چند کوالٹیز کو ڈیمانڈ کرتا ہے، اور ان میں جو اہم ترین صفت ہے وہ حق پر صبر کرنا ہے، حق پر صابر ہونا ہے۔ آپ لوگوں نے محرم کے مصائب میں ایک جملہ سنا ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام جب رخصت آخر کے لیے امام سجاد علیہ السلام کے پاس تشریف لائیں، اس وقت آپ نے جہاں باقی جو کچھ بھی اسرار امامت تھے یا جو معاملات تھے، ہدایت تھے، ان کو تعلیم کرنے کے بعد ایک جملہ کہا ہے کہ جو کہا جاتا ہے کہ ہر معصوم کی وصیت کا جملہ ہے، ہر معصوم کی، ہر امام کی وصیت میں یہ جملہ موجود ہے، اے فرزند حق پر صبر کرنا اگرچہ کہ تلخ اور دشوار کیوں نہ ہو۔ یہ ایک جملہ ہر امام نے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اپنے بعد والے امام کو کہا ہے، حق پر صبر کرنا اگرچہ کہ تلخ اور دشوار کیوں نہ ہو۔ اور آپ اگر غور کریں تو آج کی زندگی میں ہمارے انفرادی اور اجتماعی مصائب کی جڑ صرف ایک چیز ہے، ہم حق پہ صبر نہیں کر پاتے، حق مان لیتے ہیں، حق سمجھ لیتے ہیں، حق قبول کر لیتے ہیں، کسی حد تک عمل بھی کر لیتے ہیں، حق پہ ٹھہر نہیں پاتے۔ یعنی جہاں فار ایگزامپل حق کی وجہ سے ہماری دنیا پہ زر پڑے، ہم فوراً وہ احادیث تلاش کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہمیں یہ گنجائش مل جائے کہ بھائی امام نے یہ بھی تو کہا ہے کہ دنیا بھی زما لو، اسلام میں فقط دین اور آخرت تھوڑی ہے، اسلام میں دنیا بھی ہے، فوراً ہمارا رویہ اس طرف، ہماری اپروچ اس طرف چلی جاتی۔ حق پر صبر کرنا، میں آپ کو نہج البلاغہ سے امام علی علیہ السلام کے خطبے کا ایک ٹکڑا سناؤں کہ آپ فرماتے ہیں کہ صدر اسلام میں، یعنی جب اسلام کی ابتدا ہوئی اور یہ جہاد کے مراحل درپیش ہوئے، سختی آئی، اسلام شروع سے سختیوں میں کہ جو بھی قریش تھے اور کفار تھے، مطلب ان کی ہاسٹیلیٹیز، اوپن ہاسٹیلیٹیز، جو یہودی تھے ان کے مکر و فریب، اسلام سکون سے گھبرائے اپنے آمد کے بعد۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم جب میدان جنگ میں جاتے تھے تو ہمارے سامنے ہمارے سگے رشتہ دار کھڑے ہوتے تھے، جب ہم میدان جنگ میں ایک دوسرے کے مد مقابل ہوتے تھے، انہیں دشمنان خدا اور ہم جو دین کی حمایت میں جہاد کرنے کے لیے گئے، ہمارے سگے رشتہ دار آمنے سامنے ہوتے تھے، لیکن ہم خدا کی خاطر جہاد کے لیے کبھی ان سے رعایت نہیں کرتے تھے۔ ان کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ وہ ہمیں قتل کر دیں، ہماری کوشش ہوتی تھی کہ انہیں قتل کر دیں۔ کبھی وہ ہم پر غالب آتے تھے، کبھی ہم انہیں مغلوب کر لیتے تھے، حتیٰ یہاں تک کہ فلما رعی اللہ صدقنا، جب تک اللہ نے ہماری سچائی کو نہیں دیکھ لیا۔ کون سی سچائی کو؟ عملی سچائی کو، کہ ہم خدا کی خاطر، ہم حق کی خاطر ہر چیز قربان کر سکتے ہیں۔ اور یہ ابھی میرے پاس موقع نہیں ہے، لیکن آپ اس میں سورہ توبہ کے اندر بھی 40-50 آیت ہے، اس میں دیکھیے گا، اور سورہ مجادلہ کی آخری آیت ہے کہ جس میں خدا نے واضح طور سے یہ کہا ہے کہ اگر تمہیں اپنی تجارت کی فکر ہے، اس کی کساد بازاری کی فکر ہے، اگر تمہیں اپنے رشتہ داروں کی فکر ہے تو تم ان کے ساتھ رہو، پر اگر تم مجھے اور میرے رسول کو چاہتے ہو تو پھر رسول کی حمایت میں اور دین کی حمایت میں کسی سستی کا مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور امام علی علیہ السلام کا سب سے بڑا شکوہ یہی تھا اپنی قوم سے، یعنی یہ اپنی قوم کو سنا رہے ہیں یہ چیز، اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ اگر ہم تمہاری طرح ہوتے جیسے آج تم ہو تو یہ دین کی عمارت کبھی اپنے ستون پر کھڑی نہیں ہو سکتی تھی۔ کبھی بھی آج جو اسلام جس شان و شکوہ کے ساتھ نظر آ رہا ہے یہ کبھی نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اس کی تہ میں کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب۔ جب تک انسان ظاہر بین رہتا ہے، ظاہری چیزوں کی اہمیت کا قائل رہتا ہے، غیب کے پردے اس کے لیے منکشف نہیں ہوتے ہیں، غیب کے ساتھ وہ کنیکٹ نہیں ہو پاتا ہے، جس کی تعریف میں نے آپ کے سامنے بیان کی، یہ تمام کے تمام نتائج کبھی بھی برآمد نہیں ہو سکتے۔ پھر جمعیت مسلمین ہوتی ہے 1 بلین، لیکن کسی قابل نہیں ہوتی، پھر کہ جو امام علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر ہم تمہاری طرح ہوتے، یہ خیال رکھتے یہ میرا رشتہ دار ہے میں اس سے نہیں لڑوں گا، تو آج کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پھر یہ دین کی عمارت پرشکوہ نہیں ہوتی، دین کی عمارت اس طریقے سے کھڑی نہیں ہوتی۔ تو بنیادی طور سے جو کہنے کا مطلب ہے وہ یہ کہ انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے جو چیز سب سے زیادہ اہم ہے، کی ہے، وہ کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب۔ اور بس آخری اب جملہ کے ایک روایت آپ کو سنا کے پھر مصائب کی طرف میں چلا جاؤں، کہ تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام میں جو ایک تفسیر ہے 11ویں امام سے، اور اس میں اسی یؤمنون بالغیب کی تفسیر کے ذیل میں امام علیہ السلام ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ سلمان فارسی علیہ الرحمہ کے مدینہ میں گزر رہے تھے، ایک مقام سے یہودی چند بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے سلمان کو دیکھا، کہا آؤ ہمارے ساتھ کچھ وقت گزارو۔ سلمان اس نیت سے کہ شاید میرے ان کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے ان کو کچھ ہدایت نصیب ہو جائے، ان کے پاس جا کے تشریف فرما ہوں گے۔ وہ یہودی یہ کہنے لگے کہ اے سلمان، تم اپنے پیغمبر کے بڑے قریب ہو اور ان کے قریب صحابی ہو، تو ذرا ہمیں بھی کچھ بتاؤ کہ تم اپنے پیغمبر سے کیا سیکھتے ہو، تم نے کیا سیکھا ہے؟ تو جناب سلمان نے فرمایا کہ ہمارے پیغمبر نے یہ کہا کہ خدا یہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، کیا تم نہیں دیکھتے کہ کبھی کوئی شخص کسی دوسرے کے پاس جاتا ہے اپنی حاجت لے کر، اور وہ شخص اس کو لوٹا دیتا ہے، کہتا ہے نہیں میں مجھے تمہاری حاجت سے کام نہیں ہے، لیکن دوبارہ وہی شخص کسی ایسے کو لے کے جاتا ہے کہ جسے وہ محبوب رکھتا ہے، تو وہ اپنی محبوب ہستی کی وجہ سے اس کی حاجت کو قبول کرنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ تو اے میرے بندوں، اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لو کہ مجھے اپنی مخلوق میں محمد اور ان کے اہل بیت سے زیادہ کوئی محبوب نہیں ہے۔ تو اگر تم ان کے ساتھ یا ان کے وسیلے سے میری بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرو گے تو میں اسے بہترین انداز سے قبول کروں گا۔ تو وہ یہودی یہ سن کے زور زور سے ہنسنے لگے، کہنے لگے یہ سلمان یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، تو تم فوراً اپنے پیغمبر سے دعا کرو کہ وہ تمہیں مدینے کا سب سے دولت مند انسان بنا دیں۔ کلو یعمل علی شاکلتہ، تم فوراً اپنے پیغمبر سے درخواست کرو کہ تمہیں مدینے میں سب سے زیادہ دولت مل جائے۔ سلمان جواب دیتے ہیں کہ میں نے اپنے پیغمبر سے مانگا ہے، کہا ہے کہ میرے لیے دعا کریں، لیکن وہ چیز مانگی ہے کہ جو دنیا کی ہر بادشاہت سے بہتر ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ کہ خدا مجھے اپنا ذکر کرنے والی زبان دے، خدا مجھے وہ قلب دے جو ہمیشہ حالت شکر میں رہے، خدا مجھے وہ فکر دے جو مسلسل خدا کی نعمتوں میں غور و فکر کر کے ان کو اپریشیٹ کرتی رہے، اور خدا مجھے وہ نفس دے کہ جو مصیبتوں میں ہمیشہ صابر رہے۔ یہ یؤمنون بالغیب کے اثرات ہیں۔ اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ امام علیہ السلام اسی آیت کے ذیل میں یہ سنا رہے ہیں۔ یہ واقعہ مختصراً، یہودیوں نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگے کہ اچھا ہم تمہارا اب امتحان لیتے ہیں، نہیں کیونکہ یہ ایسی باتیں کر رہا ہے، ہر شخص دولت کے پیچھے ہماری طرح۔ انہوں نے کوڑا اٹھایا اور مارنا شروع کیا اور کہا کہ تم اپنے خدا سے کہو کہ ہمارے ہاتھ کو روک دے۔ سلمان نے کہا کہ میں نے اپنے خدا سے یہ چیز نہیں مانگی ہے کہ وہ مجھ پر ستم کرنے والوں کا ہاتھ پکڑ لے، میں نے اپنے خدا سے یہ چیز مانگی ہے کہ میں مصیبت میں صابر رہوں۔ انہوں نے اس ستم کرتے رہے یہاں تک کہ جناب سلمان ایک دفعہ تھک کے بیٹھ گئے، کہنے لگے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ تم کس مٹی کے بنے ہوئے ہو۔ دوبارہ انہوں نے ان پر وہی ستم کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ جناب سلمان علیہ السلام کے بدن مبارک سے خون جاری ہوا۔ اس وقت انہوں نے دیکھا سامنے پیغمبر اکرم، نظروں کے سامنے دیکھا پیغمبر اکرم با اعجاز، اور کہتے ہیں اے سلمان بد دعا کرو، ان کے لیے بد دعا کرو، خدا قبول کرے گا۔ انہوں نے بد دعا کی، خدا نے ان کے ہاتھوں میں موجود کوڑے کو سانپ میں بدل دیا اور وہ سانپ ان سب کو نکل گیا۔ بہرحال یہ سارا واقعہ ختم ہوا، پیغمبر اکرم جناب سلمان کی طرف رخ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اے سلمان تم ان لوگوں میں جو یؤمنون بالغیب کی صف میں آتے ہیں بہترین افراد میں سے ہو۔ تو یہ یؤمنون بالغیب ہے کہ یؤمنون بالغیب کی علامت کیا ہے؟ جو چار جناب سلمان نے بیان فرمائیں کہ لسان ذاکر، قلب شاکر، فکر وہ جو آیات و نعمات الہیہ میں غور و فکر میں مصروف رہے، اور انسان کا نفس جو مصیبتوں کے مقابلے میں استقامت کا مظاہرہ کرے۔ جس کو یہ دولت نصیب ہو گئی، یہ دنیا کی ہر دولت اور ہر بادشاہ سے زیادہ قیمتی ہے۔ ہم اور مجھ جیسے افراد کی بنیادی کوشش یہی ہوتی ہے اپنی زندگی میں آرام طلبی۔ ہم یعنی کہ بڑا عجیب، بہت عجیب ایک چیز ہے، اس کو اگر آپ غور کریں تو شاید انسانی نفسیات کا یہ پہلو سمجھ ہی میں نہیں آتا۔ ہم مسلسل تکلیف میں تکلیف اٹھاتے رہتے ہیں کہ آرام پائیں، ہے یا نہیں؟ زندگی مسلسل تکلیف اٹھاتے رہتے ہیں کہ آرام پائیں، اور آرام ایک سراب کے طریقے سے ہم سے بھاگتا رہتا ہے۔ یعنی یہ زحمت، جاب کی زحمت، کاروبار کی زحمت، فلاں زحمت، یہ بنائیں، کیا یہ کوئی سکون کی چیز تو نہیں ہے انسان کے لیے؟ مسلسل تکلیف اٹھاتے رہتے ہیں کہ آرام پا لیں، اور وہ آرام کبھی نصیب نہیں ہوتا۔ لیکن کبھی ہم اس بات کی کوشش یا فکر نہیں کرتے کہ راہ خدا میں تکلیف اٹھائیں تاکہ دنیا اور آخرت کا آرام نصیب ہو جائے۔ کیونکہ میں ارادہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ مصائب کے حوالے سے امام سجاد علیہ السلام کا کچھ ذکر کروں، تو جملات مصائب سے پہلے ایک واقعہ اسی حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ یہ واقعہ امام سجاد علیہ السلام کی جوانی کا ہے، کوئی زیادہ سن کا نہیں ہے۔ حج کے لیے ائمہ علیہ السلام زیادہ تر ایام حج میں مدینہ سے مکہ تشریف لے جاتے تھے حج کی بجاوری کے لیے۔ ایک سال امام سجاد علیہ السلام مدینہ سے باہر، شہر سے باہر کسی گاؤں میں تشریف لے جاتے ہیں کہ جہاں سے ایک قافلہ تیار ہو رہا تھا حج پر جانے کے لیے، اور کہتے ہیں کہ کیا مجھے اس بات کی اجازت ہے کہ میں آپ کے ساتھ اس قافلے میں شامل ہو جاؤں، اور میں آپ کے ساتھ اس شرط پہ شامل ہونا چاہتا ہوں کہ میں آپ کی خدمت کروں گا، میں آپ کے ساتھ، میں آپ کے ساتھ حج کے سفر میں 10-12 دن کا اس زمانے میں سفر ہوتا تھا، میں آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں، لیکن میری خواہش یہ، میں اس لیے آپ کے ساتھ شامل ہوں گا کہ میں آپ کی خدمت انجام دوں اس قافلے کی۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر امام علیہ السلام مدینہ سے کچھ لوگوں کے ساتھ تشریف لے جاتے تھے تو وہ آپ کی عزت اور حرمت کے پاس میں آپ کو کچھ نہیں کرنے دیتے تھے، یعنی اس حالت میں امام علیہ السلام مخدوم کی حیثیت سے تشریف لے جاتے تھے۔ آپ ان بدوؤں کے قافلے میں شامل ہوئے اور ان کی ڈیلی جو چیزیں ہوتی تھیں، مثلاً کھانا پکانا، پانی بھرنا اور سب کچھ کرنا، اس معمولی خادم کے طریقے سے آپ موجود تھے۔ سفر کے دوران قریب سے ایک ایسا قافلہ گزرا کہ جس میں ایک شخص امام کو پہچانتا تھا، وہ ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تمہیں خبر ہے کہ جس شخص سے تم یہ اتنی خدمت کرا رہے ہو یہ ہے کون؟ نے کہا ہمیں نہیں پتا، یہ تو خود آ کے ہمارے ساتھ شامل ہوئے اور انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ ہم اس لیے آپ کے ساتھ آنا چاہتے ہیں کہ آپ کی خدمت کریں۔ انہوں نے کہا یہ فرزند رسول ہیں، نواسۂ رسول کے بیٹے ہیں، یہ علی ابن حسین ہیں۔ تو وہ ان لوگوں کے اوپر پھر لرزہ تاری ہوا، کہنے لگے آپ نے ہم کو بتایا نہیں اور ہم جسارت کے مرتکب ہوئے، ہم نے آپ کی حرمت میں کمی کی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں خدا کے رستے میں اللہ کے بندوں اور اس کے مخلوق کی خدمت میں زحمت اٹھاؤں۔ خدا کے رستے میں اٹھائی گئی زحمت دنیا اور آخرت کے سکون اور اطمینان کا سبب ہے۔ دنیا بھی شامل کیجئے اس میں، صرف آخرت نہیں، دنیا بھی شامل کیجئے۔ جو خدا کے رستے میں زحمت اٹھاتا ہے وہی اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ خوشی کے ساتھ رہتا ہے، تجربہ کر کے دیکھیں کبھی اس چیز کا۔ اور جو دنیا کے پیچھے زحمت اٹھاتا ہے نہ اس کی دنیا میں مزہ ہے اور آخرت تو بھائی برباد۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں کہاں سے اسٹیم آؤٹ ہوتی ہیں، مطلب باہر نکلتی ہیں؟ یؤمنون بالغیب، کہ انسان کی لائف میں یہ اپروچ ڈیولپ ہو، یہ کنسیپٹس، ان بنیادوں پر زندگی گزرے۔ ان سب کی جڑ یؤمنون بالغیب ہے، کہ جب انسان کا قلب غیبی حقیقتوں کو جاننا اور پہچاننا شروع کر دیتا ہے تب اس کی زندگی میں یہ پیراڈائم شفٹ آتی ہے۔ اور امام سجاد علیہ السلام کے حوالے سے اگر نظر کی جائے تو بظاہری مصائب کے حوالے سے امام حسین علیہ السلام کے سے کہیں زیادہ مصائب ہیں، پرشدت ہیں، کہ جب عصر عاشور ہے اور امام علیہ السلام، جیسا کہ روایتوں میں بیان کیا گیا کہ غشی کے عالم میں ہیں، اور اس وقت انہیں خبر نہیں ہے کہ میدان میں کیا ہو رہا ہے، کون کون شہید ہو چکا ہے، کون کون باقی ہے، لیکن ایک مرحلہ آتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی صدا بلند ہوتی ہے کہ حل من ناصر ینصرنا اور حل من مغیث یغیثنا، اس وقت امام سجاد علیہ السلام اس حقیقت کو درک کر لیتے ہیں کہ اب بابا تنہا ہو چکے ہیں، ورنہ یہ صدائے نصرت اور صدائے استغاثہ بلند نہیں ہوتی۔ تو اس وقت تاریخ یہ منظر دیکھتی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام اس صدائے استغاثہ کے بعد پلٹ کر خیموں کی طرف نظر کرتے ہیں تو امام سجاد علیہ السلام ہاتھ میں ایک نیزہ لیے ہوئے لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے خیمے سے باہر آ رہے ہوتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام قریب جا کے بیٹے کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے فرزند، سلسلہ امامت کے قائم رہنے کے لیے تمہارا ابھی جہاد سے دور رہنا اور تمہارا زندہ رہنا ضروری ہے۔ یہی امام سجاد علیہ السلام ہے کہ جب شام غریبہ کا وقت آتا ہے، اس شام غریبہ میں جب خیموں میں آگ لگ جاتی ہے اور بیبیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں وا مصیبتہ، وا علیہ، وا محمدہ کی صدائیں بلند کرتی ہوئی جا رہی ہوتی ہیں، اس وقت جناب زینب سلام اللہ علیہا کے جناب سجاد کے کاندھے کو ہلا کر پوچھتی ہیں کہ اے بیٹا، بحیثیت امام تمہارا حکم کیا ہے کہ ہم انہی خیموں میں جل جائیں یا اپنی زندگی کو اس بے پردگی کی حالت میں بچانے کے لیے باہر نکلیں؟ لیکن سب سے زیادہ جو عجیب منظر ہے وہ یہ کہ ان مراحل سے گزرنے کے بعد 10 اور 11 محرم کی شب ہے اور امام سجاد علیہ السلام کی نماز اور سجدوں کے طول اور کثرت، کہ جو ایک دعا جو سجدے میں، یعنی قرآن کی آیات سجدہ میں جو دعا پڑھی جاتی ہے، وہ امام سجاد علیہ السلام سے منقول ہے کہ لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ ایمانا و تصدیقا، لا الہ الا اللہ عبودیتا و رقا، کہ یہ دعا امام سجاد علیہ السلام نے ان سجدوں میں اس کی تلاوت کی ہے کہ جو 10 اور 11 محرم کی رات کو طولانی سجدے۔ یہی امام ہے کہ جو طوق گرام بار کا وزن اپنے جسم پر برداشت کرتے ہوئے بچوں کو کبھی اونٹوں سے گرتا ہوا دیکھتے ہیں، کبھی اپنے حرم کی خواتین کے بے ردا سروں کو دیکھتے ہیں، اور یہی امام سجاد ہیں کہ جب یزید کے سامنے بھرے ہوئے دربار میں ایک تشت میں سر امام حسین علیہ السلام لایا گیا ہے، تو اس وقت امام سجاد علیہ السلام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا ہے اور آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہونا شروع ہوا، اور اگرچہ کہ آپ نے اپنی پھپھی کو اپنے پیچھے چھپا لیا کہ ان کی نظر امام حسین علیہ السلام کے بریدہ سر پہ نہ پڑے، لیکن اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کبھی ٹھنڈا پانی، امام سجاد علیہ السلام کبھی ٹھنڈا پانی اور پر لذت غذا کھانے کے قابل نہ رہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب العالمین، ذیشان بھائی کے والد محترم ان کے درجات اخروی کو بلند